السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، انشاءاللہ آج ہم سورۃ الحشر سے ترجمے کا آغاز کریں گے. سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بنو نذیر کے حالات بیان فرمائے. بنو نذیر یہودی قبیلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں تین یہودی قبیلے جو آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو آپ نے تینوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا مصاف کے مدینہ کے عنوان سے، اور اس معاہدے میں یہ بات طے تھی کہ اگر کوئی بیرونی حملہ آور مدینہ کی طرف کوئی اقدام کرے گا تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یا کم از کم کوئی فریق بھی بیرونی حملہ آور کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک، کسی قسم کا تعاون نہیں کرے گا. لیکن بدقسمتی سے یہود نے بہت جلد اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. غزوہ بدر میں بنو قینقاع نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو پھر اللہ کے رسول نے اس عہد شکنی کی بنا پر مدینہ سے جلا وطن کیا. اس کے بعد غزوہ احد میں بنو نذیر نے یہ حرکت کی اور قریش کے ساتھ ساتھ باز کی اور پورا تعاون کا یقین دلایا. اس پر اللہ کے رسول جب ان کے پاس گئے، اور اس دوران ایک اور واقعہ بھی ہو گیا، ایک یہودی نے ایک مسلمان خاتون کو چھیڑا، ایک صحابی نے اس پر اس یہودی کو منع کیا تو یہودیوں نے مل کر اس صحابی کو شہید کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تاکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر خون بہا کا معاملہ ہو یا قصاص کا معاملہ ہو، تو اس وقت اس یہودی قبیلے نے بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے کے ساتھ شہید کرنے کی کوشش بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ بٹھانا چاہتے تھے کہ جیسے آپ بیٹھتے اوپر سے پتھر گرایا جاتا اور آپ اس سے شہید ہو جاتے. آپ صلحی کے ذریعے اس کی طرح ہو گئے، آپ واپس آئے اور آپ نے بنو نذیر کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہم تمہارے خلاف اقدام کریں گے اور تم نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے. اس وقت عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین نے بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ 2000 ساتھی ہیں، ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر تمہارے خلاف جنگ کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے مسلمانوں سے، اور اگر تمہیں مدینے سے جلا وطن کیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. مسلمانوں کے لیے صورتحال خاصی تشویشناک ہو گئی کہ خود مسلمانوں کے صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی ہمدردیاں بنو نذیر کے ساتھ ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد جا کر بنو نذیر کے قلعوں کا گھیراؤ کیا. کوئی منافق ان کی مدد کو نہیں آیا اور بغیر کسی جنگ کے بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دی اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول پر اپنی قسمت کا فیصلہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بھی مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا. یہ اس غزوے کے بارے میں کچھ مختصر تفصیلات ہیں. اس سورت کا دوسرا رکوع یہ غزوہ بنو نذیر سے پہلے نازل ہوا ہے اور پہلا رکوع اس غزوے کے بعد نازل ہوا ہے. اگر یہ ترتیب آپ کے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ سورت کا فہم زیادہ سہولت کے ساتھ حاصل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے نے جو زمین میں ہے. اس تسبیح کے بارے میں کل کچھ گفتگو سورہ حدید میں ہو چکی ہے کہ تسبیح کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے تسبیح حالی، ہر شے اپنے وجود سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا خالق ہر کمی ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا. تو ہر شے اپنے زبان حال سے اپنے خالق کی پاکی بیان کر رہی ہے. اور ایک تسبیح قولی بھی ہے، ہر شے کو اللہ نے قوت بجائی دے رکھی ہے اور وہ اپنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے لیکن ہم اس کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ اس کائنات کا ترانہ ہے کہ کائنات میں ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کی اللہ کے لیے ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے نے زمین میں ہے. بہو بل عزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. عزیز کی صرف اکثر مزید اکثر بہتر قرآن پاک میں حکیم کے ساتھ آئی ہے. عزیز کہتے ہیں زبردست ہستی، ایسی ہستی کے جسے مکمل اختیار حاصل ہے. لیکن جہاں کسی کو اختیار ہو وہاں پر اختیار کے غلط استعمال کا بھی امکان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفت عزیز کے ساتھ صفت حکیم اکثر استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس اختیار تو کلی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اختیار کے استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اندھی کی لاٹھی ہے جس پر چاہے پڑ جائے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اختیار کا استعمال وہ حکیمانہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد غزوہ بنو نذیر کا ذکر آ گیا اور یہ آیات اس غزوے کے فوراً بعد نازل ہوئی. وَبَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. وہی اللہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے ہی مدبیر پر، یعنی ذرا سا یہ مقابلہ نہیں کر سکے. اور جیسے مسلمانوں نے جا کے ان کے قلعوں کو گھیرا اور فوری طور پر ہتھیار ڈال کے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. ماں زنن تم ان یخرجو، اے مسلمانوں تم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکلیں گے. فضا ایسی پیدا ہو گئی تھی عبداللہ بن ابئی کی وجہ سے کہ اس نے ایسا پیغام بھیج دیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول سے نکل جاؤ مدینے سے ورنہ ہم تمہارے خلاف اقدام کریں گے، تو مت نکلنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. تو فرمایا کہ مسلمانوں تم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکلیں گے. وظنوا، اور انہوں نے یہودیوں نے یہ گمان کیا تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ وہ جو ان کے قلعے ہیں بڑے مضبوط قلعے وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے آیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو سامان تمہیں کوٹ پر لا سکتے ہو لا دو اور یہاں سے نکل جاؤ. تو اب انہوں نے خود اپنے قیمتی قسم کے دروازے، یعنی قیمتی سارو سامان کوئی انہوں نے آویزہ کر رکھا تھا اپنے گھروں پر، وہ سارے کا سارا اکھاڑا. تو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے ان کی مدد کی. مسلمانوں نے بھی ایسا تمہیں یہ چیز لے کے جانا چاہتے ہو کہ ہم اس کو نکال دیتے ہیں، ہم اس کو اکھاڑ دیتے ہیں. تو فرمایا اجاڑ رہے تھے وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے. فاتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والوں. لو بلولا ان کتب اللہ علیہ الجلاء، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھنا دیا ہوتا لعذبہم فی الدنیا تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا دنیا میں، ولہم فی الآخرت عذاب النار اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب تو جو کوئی بھی دشمنی کرے گا اللہ سے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی شدید ہے سزا دینے کے اعتبار سے۔ یہاں پر اب ایک ایسی بات بیان ہو رہی ہے کہ جو عام طور پر جو مسلمانوں کو آداب اور اصول بتائے جاتے تھے جنگ کے اس سے مختلف تھے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روانہ کرتے کسی جنگ کے لیے تو انہیں کچھ ہدایات دیتے کہ دیکھو کسی بھی درخت کو مت کاٹنا، بچوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو مت مارنا، بوڑھوں کو مت مارنا، بستیوں کے اندر جا کے لوٹ مار مت کرنا، مال غنیمت صرف وہی مال ہوگا جو میدان جنگ کے اندر کھاتا ہے، مارنا صرف اسی شخص کو ہے جو کہ میدان جنگ کے اندر لڑنے کے لیے آ جائے، گھروں میں داخل ہو کر کسی کی جان نہ لینا۔ اس کو قرآن مجید نے کہا گیا تقویٰ جنگ کا، یہ جنگ کے دوران بھی تقویٰ ہے۔ لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خود ایک ہدایت کی مسلمانوں کو، اور وہ ہدایت یہ کی کہ اس موقع پر ایک پابندی اٹھائی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ جاتے ہی تم ان یہودیوں کے باغات کو کچھ درخت کاٹ دینا، جس کی وجہ سے ان پر ایک دم انہیں افسوس بھی ہو، صدمہ بھی ہو، اور ان کے اوپر روک جاری ہو جائے۔ تو یہ درختوں کے کاٹنے کا معاملہ کوئی عمومی ہدایت نہیں تھی، بلکہ صرف اس غزوے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اچھا پھر حکم بھی قرآن پاک نہیں آیا، حکم بھی وحی جلی کے ذریعے سے آیا، وحی خفی کے ذریعے سے آیا۔ اس پر جو ہے وہ کچھ منافقین نے اعتراض کیا کہ ویسے تو منع کیا جاتا ہے کہ درخت مت کاٹو، لیکن اس موقع پر مسلمانوں نے درخت کاٹے ہیں اور وہ حکم بھی قرآن پاک میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کی توثیق کی، اس حکم کو کنفرم کیا سورہ حشر کی اس آیت میں، آیت نمبر 5 میں فرمایا ما متاعکم من دینت اور تم نے نہیں کاٹے کھجور کے کچھ درخت، او طرف تو بوہا قائمتن علی اصولہا اور یا تم نے ان کو نہیں چھوڑا کھڑا ان کی جڑوں پر، کچھ درختوں کو کاٹ دیا، کچھ کو چھوڑ دیا، فبإذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، یہ کام اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور حکم بھی قرآن میں نہیں تھا، نہ قرآن میں کسی آیت کے اندر ملے گا آپ کو کہ جس میں اللہ نے کہا کہ میں جاؤں اور بنو قریظہ بنو نذیر کے ساتھ مقابلے میں درخت کاٹوں۔ تو یہ حکم آیا وحی خفی کے ذریعے سے۔ یہاں پر منکرین سنت کے فتنے کا بھی ایک ازالہ ہے، وہ جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نہیں، اللہ کے رسول پر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی، جس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، قرآن وحی جلی ہے، وہ وحی خفی تھی، اور اللہ تعالیٰ وحی خفی کے ذریعے سے بھی اللہ کے رسول کو احکامات دیتے تھے اور اس پر بھی عمل ہوتا تھا۔ تو قرآن ہی کافی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول پر وحی اترتی تھی، لہٰذا اللہ کے رسول کے اقدامات، اللہ کے رسول کی سنت، آپ کی احادیث، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ تو فرمایا ما قطعتم من لینۃ تم نے نہیں کاٹے کھجور کے درخت، کھجور کے تنے، او ترکتموہا قائمتن علی اصولہا یا تم نے ان کو نہیں چھوڑا تھا ان کی جڑوں پر کھڑا ہوا، فبإذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ولیخزی الفاسقین اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دے ان فاسقوں کو، ان یہودیوں کو، نافرمانوں کو۔ اب اس کے بعد ایک حکم آ رہا ہے مال فیصلہ، اگر کسی فریق کے ساتھ جنگ و جدال ہو اور جنگ کے بعد فتح حاصل ہو تو جو بھی مال میدان جنگ میں ہاتھ آئے گا وہ مال غنیمت ہے، اور اس کا حکم سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے کہ پانچواں حصہ بیت المال کا ہوگا اور بقیہ جو حصے ہیں چار حصے وہ تقسیم ہوں گے مجاہدین میں۔ لیکن اگر کسی فریق کے ساتھ بغیر کسی مقابلے کے فتح حاصل ہو جائے، جنگ کی نوبت نہ آئے، تو پھر جتنا بھی مال اس سے حاصل ہوگا وہ کل کا کل مال غنیمت نہیں، مال فیح، اور مال فیح میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، مال فیح کل کا کل ہوگا بیت المال کا۔ مال غنیمت میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے، مال فیح کل کا کل بیت المال کا ہے، یعنی وہ سرکاری ملکیت ہو جائے گا، وہ حکومت کی ملکیت میں چلا جائے گا، اس میں مجاہدین کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس موقع پر مال فیح کا بھی حکم آ گیا کہ چونکہ غزوہ بنو نذیر میں کامیابی مسلمانوں کو بغیر کسی جنگ کے ہو گئی، اور جیسے مسلمانوں نے گھیراؤ کیا فوری طور پر یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مال تمہیں یہودیوں اس کے اس قبیلے سے ملا ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے، اس پہ مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مال ہے، یہ کل کا کل بیت المال کا ہوگا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسپوزل ان کے اختیار میں ہوگا، اور وہ اس کو جس طرح سے چاہیں گے خرچ کریں گے۔ فرمایا وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور جو اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگا دیا ان میں سے، فما اوجبتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے ان پر نہیں دوڑائے اپنے گھوڑے اور نہ ہی اپنے اونٹ۔ کل تین میل کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے ان کے بنو نذیر کے قلعوں کا، تو کوئی لمبا فاصلہ بھی نہیں تھا، تو تم نے کو نہیں دوڑایا اپنے گھوڑے اور اپنے اونٹ۔ ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہے غالب کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی تم نے کو خاص محنت نہیں کی اس غزوے کے اندر، اور جو اللہ نے ہاتھ لگایا ہے اور جو مال ملا ہے اس مال کے حصول میں تو تمہاری محنت نہیں ہے کہ تم نے لمبے چوڑے سفر کر کے وہاں گئے ہو جا کے جنگ کی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو غالب کر دیا جس پر وہ غالب کرتا ہے، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اور جو اللہ نے ہاتھ لگایا اپنے رسول کے ان بستی والوں میں سے، فللہ، بس وہ اللہ کے لیے ہوگا، وللرسول، اور رسول کے لیے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ولذی القربى، اور قرابت داروں کے لیے، ولیتامہ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ کل کا کل مال، یہ سب کا سب اللہ کے رسول کے اختیار میں ہے، اور وہ اس مال کو ان لوگوں جو مستحق لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود اور ان کی مدد کے لیے خرچ کریں گے۔ اب اس کے بعد بڑی عظیم آیت کا بڑا ایک عظیم حصہ آ رہا ہے کہ جو بھی اسلام کا معاشی نظام ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے۔ فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے اغنیاء کے درمیان، تمہارے کھاتے پیتے لوگوں کے درمیان، تمہارے صاحب ثروت لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے، ہیب اور ہیب نوٹ کا فرق پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال امیروں کی جیبوں سے نکلے اور غریبوں کی جیبوں میں جائے، زکات کے ذریعے سے جائے، صدقات کے ذریعے سے جائے، اور یا پھر مال فی کے ذریعے سے، کہ مال فی یہ پورے کا پورا تقسیم ہو جائے گا ان لوگوں میں جو ہیب نوٹ ہو، جو محروم طبقات ہیں۔ یہ اسلام کا معاشی نظام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ سرمایہ داری نظام میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف امیر امیر سے امیر ہو رہا ہے، دوسری طرف غریب غریب سے غریب، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر دو اعتبارات سے نقصان ہوتا ہے بقول شاہ ولی اللہ کے رحمت اللہ علیہ، کہ جہاں پر معاشی اعتبار سے عدل نہ ہو، یہ معاشی ظلم، یہ دو اعتبارات سے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک طرف دولت کا ورم ہو جاتا ہے، اتنی دولت ہوتی ہے کہ اس دولت میں لوگ اللہ کو بھول کر اور عیش میں یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو غریب ہے وہ اس قدر محروم ہوتا چلا جاتا ہے کہ بالآخر قادل فقر و کفرا، یہ الفاظ میں بھول رہا ہوں، کہ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ فقیری کہیں انسان کو کفر تک نہ پہنچا دے، اور جو آدمی بےچارا دو وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے مشکل اٹھا رہا ہے، کہاں ممکن ہے کہ وہ کچھ آگے بڑھ کر اور اللہ کی عبادت کرے گا اور آخرت کی فکر کرے گا۔ تو ایک طرف بقول ان کے دولت کا ورم ہوتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ غربت کی، فقیری کی لامری ہوتی ہے۔ ایک طرف دولت کے ورم کی وجہ سے لوگ اللہ کی یاد سے آخرت تکاتے ہیں، دوسری طرف فقیری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، مشکل معاشی حالات کی وجہ سے لوگ آخرت سے غافل ہیں، تو وہ دونوں کی آگ تباہ ہوتی ہے۔ تو اسلام کا معاشی نظام یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارتقاض دولت کو روکنے کے لیے حکم دیا ہے زکات کا، حکم دیا ہے زکات کا، وراثت کے احکامات ہے، وراثت کی تقسیم ہے، تاکہ جو ہے وہ زمینیں یا جو بھی مال ہے وہ تقسیم ہو کر ایسا ہو کہ وہ پھیلتا چلا جائے، مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، کسی ایک شخص کے پاس ارتقاض دولت نہ ہو۔ تو قیدا یقون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے صرف غنی لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہ بھی آیت کا بہت اہم حصہ ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو اس پر جو ہے وہ اندر سے افسوس ہو کہ یہ کیا ہوا، ہمیں اس میں، اس جنگ میں کوئی بھی ہمیں مال و اسباب نہیں ملا، ہم لوگ گئے تھے اور اس کے بعد سارا مال و اسباب وہ بیت المال میں چلا گیا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وما آتاکم الرسول فخذوه, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوه, جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ. اب اس آیت کا ایک تو یہ وہ مفہوم ہے جو خاص شان نزول کے اعتبار سے, لیکن جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت کے اس حصے کا ایک عمومی مفہوم بھی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس عمومی مفہوم کو بیان کیا کہ اس کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے احکامات سے, کہ جو رسول تمہیں حکم دے اس رسول کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو, اور جس معاملے سے جس کام سے تمہیں رسول روک دے اس سے باز آ جاؤ. تو یہ صرف محدود مفہوم اس کا نہیں ہے کہ تمہیں مال نہیں دیا اور مال غنیمت کے بجائے مال قید قرار دے دیا تو تم اس پر کوئی کسی قسم کا تمہارے دل میں گھٹن محسوس نہ ہو, وہ حکم بھی تھا, لیکن عمومی طور پر یہ آیت یہ ایک عمومی آیت ہے. قیامت تک کے لیے سول دے دیا گیا کہ اب تمہارے لیے اہمیت اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دنیا میں تمہارے سامنے مذات خود آئیں گے اور نہ تم ان کو دیکھنے کے ان کی بات کو سننے کے متعمل ہو سکتے ہو. تمہیں تو اللہ کے تمام احکامات ملیں گے اللہ کے رسول کے ذریعے سے. تم تو پریکٹیکلی عملی طور پر اطاعت اللہ کے رسول ہی کی کرو گے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا. تو جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, جس چیز سے رسول تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ. یہ جو ہے وہ حجیت حدیث پر اور سنت کی اہمیت پر قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم آیت ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, فاتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اب یہی مال سید کے حوالے سے ایک اور عظیم جو اشتہاد حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا بھی تذکرہ سن لیجیے. اگر اس اشتہاد پر عمل ہو تو آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے جو کہ جاگیرداری کا مسئلہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی, اور فتوحات بھی ایسی ہوئی کہ بڑی بڑی شام کی اور اس کے بعد عراق کی زمینیں اور ان کے کھیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. اب اس کے بعد مجاہدین کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ ان تمام جو بھی جاگیریں ہم نے قبضہ کی ہیں ان جاگیروں کو مال غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے, پانچواں حصہ حکومت کا ہو سرکاری ہو اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار نہ تھے. انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے بہت بڑی جاگیرداری پھر ہمارے اپنے وجود میں آ جائے گی, اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں تو فتوحات بہت زیادہ ہوئی ہیں, تو ہر صحابی کے زیر اثر جو بھی اس جنگ میں شریک ہیں جو بھی مجاہد ان کے زیر تحت بہت زمین آ جائے گی, وہ جاگیرداری وجود میں آ جائے گی. تو بہرحال اس پر صحابہ کرام کا خاصا آپس میں طویل عرصے تک ایک اس پر بحث مباحثہ ہوا, اور بالآخر ایک کمیٹی بنی جو صحابہ کرام کی جو انصاری تھے, اور اس کے بعد اتفاق ہوا اس پر کہ نہیں جو بھی مسلمان یہ زمینیں فتح کریں گے بطور شمشیر وہ زمینیں مال غنیمت کے حکم میں نہیں ہیں بلکہ وہ مال شہ کے حکم ہیں, اور وہ ساری کی ساری حکومت کی ملکیت ہے, وہ کسی جگہ کی ملکیت نہیں ہوگی. البتہ اگر کسی بھی علاقے میں فتح حاصل ہو جائے بغیر جنگ کے تو پھر زمینوں پر قبضہ نہیں کیا جائے گا, وہ زمینیں جو جن کی پہلے تھی وہ انہیں کی رہیں گی. اگر کسی شہر کے لوگوں نے کسی ملک کے لوگوں نے خود بخود جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور کوئی جنگ و جدال نہ کرنی پڑی ان کے خلاف, تو اب جو وہاں کی زمینیں ہیں وہ ان کے قبضے میں رہیں گی. اب وہ زمینیں ہوں گی اشری, جو حکومت کی تحت زمینیں ہیں وہ خراجی ہوں گی. خراج یہ بدل سکتی ہے حکومت, اس کو اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکس کے اندر تبدیلی کر دے, کبھی ٹیکس زیادہ ہو کبھی کم ہو, لیکن اشر ہی تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ اشر کی جو بھی شرح ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے وہ طے کر دی ہے. تو جو بھی علاقے بطور طاقت فتح ہوئے ان کی زمینیں کسی بھی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں, وہ حکومت کی ملکیت ہوں گی. حکومت جس کو بھی وہ زمین کاشتکاری کے لیے دے گی اس پر خراج اس پر ٹیکس عائد کرے گی, اور جو علاقے فتح ہوئے ہیں بغیر کسی جنگ کے وہ زمینیں لوگوں کی ملکیت رہیں گی اور وہ اس پر اشر دیں گی, حکومت ان سے اشر وصول کرے گی. اب اس حوالے سے جو ہمارا ملک ہے پاکستان, بلکہ یوں کہیے کہ ہندوستان جلد عظیم, یہ چونکہ مسلمانوں نے پہلی بار فتح کیا تھا بطور شمشیر، لہذا یہاں کی ساری زمینیں خراج ہیں، اسی لیے بعض فقہا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں عشر کے مسائل لکھے ہیں، بڑے صغیر میں عشر کے مسائل کی ضرورت ہی نہیں، یہاں کی زمینیں عشری ہے ہی نہیں، یہاں کی تو خراجی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ہاں جو سلسلہ چل رہا وہ جاگیرداری پہ چل رہا، اور بڑی بڑی جاگیریں انگریز نے اپنے خوشامدیوں کو الاٹ کر دی، اور وہ جاگیردار اس وقت ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح کا وہ ظلم و ستم کرتے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ لوور پنجاب میں جس طرح کا واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، کس طرح سے خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے، کس طرح سے ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہی اس علاقے میں الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے بعد سو سفید کے مالک ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے پر بہترین نانت کی جاگیرداری کی ہے، کہ جاگیرداری کی لانت کیسے ختم ہو سکتی ہے اگر حضرت عمر کے اس اجتہاد پر اور جو فقہا کا فیصلہ ہے کہ بر صغیر کی زمینیں یہ عشر نہیں ہیں، یہ خراجی ہے، حکومت کو ان تمام زمینوں کو اپنی تحویل میں لینا چاہیے، اور اس کے بعد حکومت خود جس کو چاہے وہ زمین دے اور اس سے اس زمین کے اوپر ٹیکس وصول کرے۔ اور دوسری جو ایک بہت بڑی خرابی ہمارے یہاں ہے جس کا علاج امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں ہے، امام مالک کے فتوے میں ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ ہے کہ غیر حاضر زمینداری حرام ہے، مزارعت حرام ہے، وہی شخص جو کہ بذات خود موجود ہو زمین پر اپنے ساتھ چاہے وہ جتنے مرضی لیبر اور مزدور ورکر لگا لے، وہ موجود رہ کر جو محنت کرے گا اسی کا حق ہے کہ وہ زمین کی فصل سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص خود کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور زمین پر کاشتکاری اور زراعت کوئی اور کر رہا ہے اور اس کے بعد اس زمین کا سارا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے، یعنی یہ زمین کو اس طرح سے کرایہ پر نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ زمین کا مالک وہ خود کچھ نہ کرے، محنت کوئی اور کرے، لیکن یہ ہے کہ جو سارا اس زراعت کا فائدہ ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، جو محنت کرے گا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک یہ مزارعت حرام ہے، حرام مطلق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے خود بیٹھا ہوا ہے کراچی میں، زمین اس کی جو ہے وہ فرض کیجیے کہ پنجاب کے کسی علاقے میں، اور وہاں پر کاشتکاری ہو رہی ہے اور وہ اس میں سے حصہ لے رہا ہے، تو وہ جو کچھ لے رہا ہے وہ حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ خود موجود ہو اپنی زمین پر، اپنے ساتھ تم جتنے مرضی برکت لگا لو، لیکن یہ ہے کہ تمہیں خود محنت کر کے وہاں پر جو فصل ہوگی اس میں سے تمہارا حصہ تو ہو سکتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں کہ خود جو ہے وہ جاگیردار وہ ایش کر رہے ہوں اسلام آباد میں اور لندن میں اور یورپ میں اور امریکہ میں ہوں، اور پیچھے بےچارے جو لوگ محنت کر رہے ہیں سارا سال گرمی میں اور سردی میں، وہ لوگوں کی روٹی کو ترک رہے ہوں، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر ان دو اصولوں پر عمل ہو تو ہمارے جاگیرداری کا مسئلہ اس ملک میں حل ہو سکتا ہے۔ فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، یہ جو مالک ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دیا گیا ہے، وہ اللہ کے رسول اسے کس پہ خرچ کریں گے؟ فرمایا کہ اسے خرچ کریں گے ان مہاجرین فقراء کے لیے کہ جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اور بے دخل کر دیا گیا ان کے مالوں سے۔ مکے میں ان کے گھر بھی تھے، ان کے مال و احباب بھی تھے، لیکن جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو ان کے گھر بھی گویا وہیں رہ گئے اور ان سے مال و احباب بھی چھین لیے گئے۔ تو اب اللہ کے رسول اس مال طے کے ذریعے سے ان مہاجرین کی مدد کریں گے، جو کہ وہ مہاجرین جو کہ فقراء ہیں، جو کہ تنگ دست ہیں، یہ تبون فضل من اللہ ورضوانا، یہ مہاجرین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے رضا کی خاطر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے گھر اور اپنے ساری کی ساری املاک وہ چھوڑ کر اور یہ اللہ کے دین کی خاطر یہ مدینے آ گئے۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انہوں نے مدد کی اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے دین کی مدد کی، یہ اللہ کے دین کی مدد ہی اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہے۔ اولئک هم الصادقون، اور یہی لوگ واقعتاً سچے ہیں، جو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا میں جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ مال اور جان اللہ کے حوالے، واقعتاً انہوں نے اس وعدے کا حق ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد ذکر آ رہا ہے انصار کا، انصاری صحابہ نے بہت بڑا احترام کیا تھا مہاجرین صحابہ کا، اور یہ ہے کہ مواخات جب قائم ہوئی، ایک انصاری بھائی کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا گیا، تو انصاری بھائیوں نے اپنا افسر و بہتر مال وہ اپنے مہاجرین بھائیوں کے حوالے کر دیا، بلکہ یہاں تک بھی واقعات ہوئے کہ اگر کسی انصاری بھائی کی دو بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم میری بیوی کو دیکھ لو، بھی پردے کے احکامات میں آئے، جو تمہیں اچھی لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو. بہرحال یہ ہے کہ اس پیشکش پر کسی مہاجر صحابی نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن اس حد تک اقرار کیا. اب اس کے بعد جب یہ مال سے آیا ہے غزوہ بنو نذیر میں، اب کثرت سے مال آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں دو آپشن، ان میں سے کسی کو قبول کر لو. ایک آپشن تو یہ ہے کہ تم نے جو مال دیا ہے مہاجر صحابہ کو تم ان سے واپس لے لو، اور میں اس مال صحت کے ذریعے سے مہاجر ساتھیوں کی مدد کر دیتا ہوں. اور یا پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم مال ان کے پاس رہنے دو، اور میں اس مال صحت سے تمہیں بھی دوں گا اور اس مال صحت سے میں مہاجرین کو بھی دوں گا. تو انصاری صحابہ نے بیٹھ کر یہ بات کہی کہ ہمیں یہ دونوں آپشن قبول نہیں، ہم نہ تو دیا ہوا مال اپنے مہاجر بھائیوں سے لیں گے اور نہ ہم آپ سے مال خیمے سے کچھ قبول کریں گے. ہم نے جو اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ بھی ان کے پاس رہے، اور آپ مال خیمے بھی کل کا کل مہاجر صحابہ میں تقسیم کر دیں. اتنی بڑی قربانی، اس پہ اللہ تعالی نے مدد فرمائی. فرمایا والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم، اور وہ لوگ جو کہ آباد کر رہے تھے اپنے گھر مدینے میں اور آباد کر رہے تھے ایمان اپنے دلوں میں. یہاں پر الفاظ محضوف ہے مدینے میں اور دل میں، یعنی والذین تبوا الدار والمدینہ، وہ لوگ جو کہ پہلے سے اپنے گھر آباد کر رہے تھے مدینے میں. والایمان فی قلوبہم، اور ایمان وہ رکھتے تھے اپنے دلوں میں. من قبلهم، ان سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اس پر جو کچھ کے ان مہاجر ساتھیوں کو، مہاجر صحابہ کو دیا جائے. ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خطاطہ، اور وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، خواہ خود کتنے ضرورت مند ہو، خواہ خود انہیں مال کی ضرورت ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کو وہ مال دے دیا جائے. بڑے پیارے الفاظ آ رہے ہیں، ومن یوق شوہا نفسہ، اور جو کوئی بھی جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، فاولائک ہم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ انصاری صحابی واقعتاً جی کی لالچ سے بچا لیے گئے اور یہ فلاح پانے والے ہیں. اب یہ جو لفظ شو ہے یہاں پر آیا، ومن یوق شوہا نفسہ، یہ نفس کی تمام جو بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں سب کا احاطہ کرتا ہے. اردو میں کوئی ایک لفظ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لفظ شو کا ترجمہ کر سکیں. نفس کی جو بھی کمزوریاں ہیں، نفس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، نفس کے اندر بخل ہے مال کو جمع کر کے رکھنا ہے، نفس کے اندر کینہ ہے، نفس کے اندر حسد ہے، نفس کے اندر جنسی خواہشات ہیں، یہ جو بھی جتنی خرابیاں جملہ ہیں نفس کی، چاہے وہ جنسی لالچ ہو، چاہے وہ پیسے کی لالچ ہو، چاہے وہ شہرت کی لالچ ہو، ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہی جامع لفظ ہے شو. فرمایا ومن یوق شوہا نفسہ، جو کوئی بھی اپنے جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، فاولائک ہم المفلحون، پس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ایک صحابی بڑی پیاری دعا کر رہے تھے طواف کے دوران، اللہم کنی شوہا نفسی، اللہم کنی شوہا نفسی، اللہم کنی شوہا نفسی. تو دوسرے صحابی جب ان کے پاس سے گزرتے، جب بھی گزرتے تو وہ دیکھتے کہ یہی دعا کر رہے ہیں، تو کہتے بھائی تم تو آپ میں، میں جب بھی چکر میں تمہارے پاس سے گزرتا ہوں تو تم یہی دعا کر رہے ہوتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے قرآن پاک سے نہیں سنا، ومن یوق شوہا نفسہ فاولائک ہم المفلحون، کہ جو کچھ جی کے لالچ سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو میں تو ہر وقت یہی دعا کرتا ہوں، اللہم کنی شوہا نفسی، اے اللہ مجھے میرے جی کی لالچ سے محفوظ فرما دے، مجھے بچا لے. اب اس کے بعد ذکر ہے ان لوگوں کا جو کہ بعد میں ایمان لائے، انصاریوں اور مہاجرین کا ذکر ہو گیا، انصار کا ذکر ہو گیا. فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو کہ ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے کہ جنہوں نے ہم سے ایمان میں سبقت کی، جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، جو بھی ہمارے اخلاق ہیں، سلف صالحین ہیں، اللہ ان کو بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کدورت نہ رہنے دے. ربنا انک رؤوف رحیم، اے رب ہمارے بشر کو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کو بھی یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کیجیے، جو ہمارے مرحومین ہیں وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہوتے، صحیح احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ ہمارے مرحومین انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, اور یہ دعا اللہ نے قرآن پاک میں سکھائی ہے, اور یہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے ہے, ان مسلمان بہنوں کے لیے ہے کہ جو اس دنیا سے چلے گا, اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی بخشش فرمائے گا اور ہمیں اس سے بڑا اجر و ثواب حاصل ہوگا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اب سورہ حشر کا دوسرا رکوع ہے جو کہ غزوہ بنو نذیر سے پہلے نازل ہوا تھا, جس وقت منافقین اپنے پورے تعاون کی یقین دہانی یہودیوں کو کرا رہے تھے. فرمایا الم ترى الى الذين نافقوا, اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہوئے, یقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب, وہ کہہ رہے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے, لئن اخرجتم, اگر تم نکالے گئے, لنخرجن معکم, تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے, ولا نطیع فیکم احدا ابدا, تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. اب یہاں بات کس کی ماننی تھی؟ اصل میں اللہ کے رسول کی اور کس کی بات ماننے کا معاملہ تھا, تو گویا کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز کہ ولا نطیع فیکم احدا ابدا, ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے کبھی بھی. وَإِن قُتِلْتُمْ, اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی, لَنَنصُرَنَّكُمْ, ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. لَئِنْ أُخْرِجُوا, اگر وہ یہودی نکالے گئے, لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ, یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, وَلَئِنْ قُتِلُوا, اور اگر ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کی گئی, لَا يَنصُرُونَهُمْ, یہ ان کی مدد نہیں کریں گے, وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ, اور اگر بِالْفَرْضِ انہوں نے ان کی مدد کی, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, تو یہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے, ثُمَّ لَا يَنصُرُونَ, اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ, اے مسلمانوں, تم زیادہ شدید ہو ان کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے اللہ کے مقابلے, انہیں اللہ کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ڈر کیا مسلمانوں ان کو تمہارا ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. اب اس کے بعد جو یہود کی کمزوری ہے اس سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا, فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا, یہ یہودی کبھی تم سے مل کر نہیں لڑیں. بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, تین یہودی قبیلے ہیں, ان کو آپس میں تمہارے خلاف متحد ہونا چاہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بنو قینقاع کے خلاف اقدام ہوا اور بعد کے یہودی قبیلے اپنے اپنے مقامات پر بیٹھے تھے, اور اب بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوگا تو بنو قریظہ کچھ نہیں کریں گے. فرمایا یہ کبھی تم سے نہیں لڑیں گے مل کر, الا فی قرم حسنت, سوائے اس کے کہ محصور ہو کر لڑیں گے مضبوط کیے ہوئے قلعوں میں, قلعوں کے اندر بند ہو کر لڑیں گے, وہیں سے پتھر پھینک دیں گے, وہیں سے لوہے کے گرم ٹکڑے یہ پھینک دیا کرتے تھے, لوہے کو خوب تباہتے آگ میں اور جو ہے وہ باہر پھینک دیتے, یا یہ ہے کہ تیزاب کی پچکاریاں مارتے رہتے, یہ ان کی حرکتیں تھی, کبھی بھی یہودی میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کیا انہوں نے. اور نمبر آئے جو یا لڑیں گے دیواروں کے پیچھے سے, بات ہو بے نحم شدید, ان کے درمیان جو باہمی جنگ ہے وہ بڑی شدید ہے, تاثر جمیع, اے نبی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ متحد ہیں, شاید وہ ایک ہی ہیں, وقلوبہم شتا, اور ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں, ذالک بانہم قوم لا یعقلون, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غور و فکر نہیں کرتے. کمثل الذین من قبلہم, ان لوگوں کی مانیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں, یہ اشارہ ہے بنو قینقاع کی طرف کے جن کو غزوہ بدر کے بعد ضلع وطن کیا گیا تھا, لیکن بنو نذیر نے اس سے وہ ہوش و ناخن نہیں لیے اور وہی غلط حرکت کی, عہد کی خلاف ورزی کی کہ جو بنو قینقاع نے بدر میں کی تھی انہوں نے احد میں کی. فرمایا کا مثل الذین من قبلہم, ان لوگوں کی مانیں جو ان سے پہلے تھے, قریباً, جو ان سے پہلے تھے قریب ہی, ذاقوا وبال امرہم, وہ اپنے کیے کا وبال چکھ چکے, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, یعنی ابھی دنیا میں ضلع وطنی دیکھی ہے لیکن ضلع وطنی ان کی گناہوں کی اصل سزا نہیں ہے, اصل ان کے جرائم کی سزا تو آخرت میں وہ دردناک عذاب ہوگا. کم اصل شیطان, اصل میں یہ سارے کا سارا معاملہ منافقین کا شیطان کی طرح ہے, منافقین جو اس وقت یہود کو شہ دے رہے ہیں اور تعاون کی یقین دہانی کرا رہے ہیں, یہ بالکل شیطان کا کام ہے, شیطان بھی یہ کر کرتا ہے. فرمایا کم اصل شیطان, شیطان کی مثال کی معنی, اس قال للانسان اکفر, جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو, انسان کو کفر کی پٹی پڑھاتا ہے, فلما کفر, اور پھر جب وہ انسان کفر کر بیٹھتا ہے قال انی بری ام من کا تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے اعلان برات کرتا ہوں انی اخاف اللہ رب العالمین اور بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ, دھوکہ دیتا ہے. اگر واقعی اللہ سے ڈرتا تو کیا وہی حرکتیں کر رہا ہو؟ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ پہلے خود ہی انسان کو پٹی پڑھائے گا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے, کفر کرے, اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو صاف کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں, میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. فکان عاقبت ہوا, تو ان دونوں کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ انہما فی النار خالدین فیہا, یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں. وذالک جزاء الظالمین, اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اب اس کے بعد سورۃ الحشر کا آخری رکوع, یہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات میں سے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید اگر حفظ کرنے کی توفیق دے تو اس رکوع کو حفظ کر کے اپنے معمولات میں شامل کیجیے, نمازوں میں اس کو پڑھا کیجیے. بہت عظیم رکوع ہے, 7 آیتیں ہیں. 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت انسان بیان کی, پھر 1 آیت میں اللہ نے عظمت قرآن بیان کی ہے, اور آخر 3 آیتوں میں عظمت رحمان ہے. سورۃ الرحمن کے برکت ترتیب یہاں پر, ماں رحمان کا ذکر پہلے ہے, پھر قرآن کا, پھر انسان کا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, یہاں پر پہلے انسان کا ذکر ہے 3 آیتوں میں, پھر اس کے بعد ذکر ہے قرآن کا, اور آخر میں ذکر ہے رحمان کا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور تم اور ہر انسان ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. ایک ہے آج, یہ دنیا آج ہے, اور ایک ہے کل یعنی آخرت. تو ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے. کل قیامت کے دن تمہیں اکیلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ان میں سے ہر آدمی اکیلے اکیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, حاضر ہوگا. وہاں پر نہ بیوی کام آئے گی, نہ بچہ کام آئے گا, نہ والد کام آئے گا, کسی نے وہاں پر نہیں پوچھنا ہے. وہاں پر تو خود ہی جا کے جواب نہیں کرنی ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها, اس کو گھر جان اس طرح سے آئے گی کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جگڑ رہی ہوگی. تو لہٰذا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں پر اللہ کی نافرمانی سے بچو. ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کھوٹی کر بیٹھو. اولاد کا مستقبل سنوارنا ہے, اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے, اور گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی, یا اپنے فرائض کو بھول گئے. کولو کے بیل کی طرح صبح سے لے کے شام تک محنت ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ کمائی کا ذریعہ حلال ہو, لیکن یہ ہے کہ جو فرائض جو دین کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ بھائی دین سیکھو, اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ, یہ تمہارے فرائض ہے, لیکن ان فرائض سے پہلے پہلے ہو رہی ہے. کس کے لیے؟ دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کی ضروریات پوری کرتے کرتے اپنی کل کو تم جو ہے وہ خسارے میں ڈال دو. تو ول تنظر نفس ما قدمت لغد, ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, دوسری بار فرمایا, دیکھو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو. اس تقویٰ کی بہترین تعریف یہ تھی حضرت عبی ابن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر نے اپنے دور میں ان سے پوچھا کہ عبی آپ بتائیے تقویٰ کیا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبی ابن کعب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین کبھی آپ کا گزر کسی ایسی پگڈنڈی سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹوں والی جھاڑیاں ہو؟ آگے بالکل ہوا ہے. کیسے گزرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں تاکہ دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے. فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے, دنیا کے اندر رہنا لیکن اپنے آپ کو, اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے نکل جانا. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آدمی کہیں دور کونے خدرے میں جا کر اللہ اللہ شروع کر دے. نہیں, یہی رہو, یہاں پر کاروبار کرو, شادی کرو, پوری بھرپور زندگی بسر کرو, لیکن تمہاری کیفیت یہ ہو کہ دنیا میں ہو, دنیا کا طلبگار نہیں ہو, بازار سے گزرا ہو, خریدار نہیں ہو. یہ ہے تقویٰ, دنیا کے اندر رہنا لیکن یہ ہے کہ ایک اعلیٰ سیرت و کردار کا نمونہ پیش کرنا, اللہ کے جو بھی فرائض ہیں وہ ادا کرنا, اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے باز آنا. تو اس آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم ہے. دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. یہ ہے انسان کی عظمت تقویٰ. ان نہ اکرم اکم عمد اللہ اطاف, فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو کہ تم میں سے زیادہ متقی ہے. اب اس کے بعد عظمت انسانی کا دوسرا پہلو, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب یہ اپنے آپ سے غافل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ابو جہل غافل تھا اپنے آپ سے؟ کیا اس کو اپنے نفع نقصان کا کوئی احساس نہیں تھا؟ اس کو کیا ابو جہل اپنی بیماری کے حوالے سے اپنے آپ کو بھول جاتا تھا؟ کیا اپنے کھانے پینے کو بھول جاتا تھا؟ نہیں، اس سے مراد اصل میں کیا ہے کہ انسان نرا حیوان نہیں ہے، انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح بھی رکھی ہے، اور اس روح کو یاد نہ رکھنا یہ اصل میں اپنی اصل عظمت کی غفلت ہے۔ ہماری اصل عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روح کی وجہ سے ہے۔ ہم مسعود ملائک کس وقت بنے تھے؟ ہم مسعود ملائک اس وقت بنے تھے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اگر انسان اس روح کو سے غافل ہو جائے، اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھے، جو ڈارون کی تھیوری ہے کہ اس کے نزدیک انسان خود بخود وجود میں آیا ہے، وہ اس کا خالق نہیں ہے، اور وجود بھی کیسے آیا ہے؟ وہ جو ہے وہ ارتقا کرتے 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 کیڑے سے جانور بنا اور جانور سے انسان بن گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ اپنے آپ کو نرا حیوان بنا دینا، یہ اپنے اصل عظمت سے جو ہے وہ غافل ہو رہا ہے۔ تو مت ہو جاؤ لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنی اصل عظمت سے غافل کر دیا، اپنی روح سے غافل کر دیا۔ تم نرے حیوان نہیں ہو، عام جانوروں کی طرح تم نہیں ہو کہ تمہارا کام بھی صرف کھانا پینا اور شادی کرنا اور گھر بنانا اور اسی کے مسائل کو دیکھنا ہو، بلکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روحانی وجود بھی دیا ہے، ہے ذوق کے تجلی بھی اسی خاک میں بنا، غافل تو میرا صاحب اعتراض نہیں ہے۔ اس روح کے تقاضوں کو ملحوظ رکھو، اس روح کو وہ روح جو کہ اللہ کے پاس سے آئی ہے اس کو تسکین حاصل ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، اس کا میلان اللہ کی طرف ہے، اس کا رجوع اللہ کی طرف ہے، لہذا اس کے تقاضے پورے کرو۔ اللہ کو بلاؤ گے تو گویا تم نے اپنے آپ کو اپنی اصل عظمت سے گرا کر، اپنے اصل اعلی مقام سے تم نے فیبہ دے کر اپنے آپ کو تم نے پستی میں ڈال دیا۔ یہ اصل میں بہت بڑی محرومی ہے، یہ اصل میں عظمت انسان جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے۔ انسان گویا اپنا خود اس اعلیٰ مقام کو چھوڑ کر اور پستیوں کے اندر جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ فاسق و فاجر ہیں، ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ اس طے کر خاکی میں ایک شے تو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کے لیے بات، جسم کی نگہبانی میں خوب کرتا ہوں، اس کی خوراک کا انتظام بھی کرتا ہوں، اس کے لباس کا انتظام بھی کرتا ہوں، اس کے آرام کا بھی، اس کے دھونے کا بھی، بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کا بھی انتظام کرتا ہوں، لیکن ہماری اکثریت روح کے تقاضوں سے غافل ہے، ڈول ڈگروں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہے۔ صبح اٹھے اور اس کے بعد سیدھا اپنے کام پر چلے گئے، سارا دن جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح محنت کی، اور اس کے بعد واپس آئے ہیں تو پھر بھی بس گھر کے مسائل، اور یاد یہ ہے کہ ٹیلی ویژن ہے، تفریحات ہے، یہ ہے، نہ کوئی اللہ کی یاد ہے، نہ کوئی اللہ کا ذکر ہے، کوئی نمازوں کا اہتمام ہے، نہ کوئی شریعت کے حلال و حرام کی تمیز ہے۔ یہ اصل میں بالکل جانوروں کی سی زندگی ہے۔ انسان اپنے اثر عظمت سے غافل ہو گیا۔ اس آیت کی بڑی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اس کے حوالے سے اکثر لوگ یہ مختلف آرا دیتے تھے کہ اقبال نے فلسفہ کہاں سے کیا ہے، تو ایک مرتبہ محاضرات پرانی لاہور میں کافی عرصے تک ہوتے رہے ہیں، وہاں پر نذیر نیازی صاحب تشریف لائے تھے، تو انہوں نے اپنا تجربہ بتایا، اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ اقبال سے کہا کہ آپ جو فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے، تو اقبال نے کہا کہ کل آنا میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اس کے بعد اگلے دن جب وہ گئے اور پوری تیاری کے ساتھ گئے کہ اقبال ڈکٹ کرائیں گے، میں نے کہاں کہاں سے فلسفہ کیا، تو کہتے ہیں کہ مجھے اقبال نے کہا قرآن اٹھا کر لے کر آؤ۔ میں قرآن اٹھا کر لے کر آیا، کہا سورہ حشر کھولو، میں نے سورہ حشر کھولی، تو کہا کہ جو یہ سورت کی آیت نمبر 19 ہے یہ میرے فلسفہ خودی کی سورس ہے کہ بلا تکون کلّا جینا نس اللہ، ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا، فانساہم انفسہم، اللہ نے انہیں اپنی خودی سے، اپنی روح سے، اپنے فلسفت سے غافل کر دیا۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اقبال خودی سے مراد روح لیتا ہے، اس لیے اقبال کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، اس روح کا مسکن یہ دل ہے۔ تو فرمایا نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا اللہ نے انہیں اپنی اصل عظمت سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ نافرمان ہیں. باقی صحابہ ایک اور مفہوم بھی کیا جاتا ہے اور کئی مفسرین نے وہ بھی کیا ہے کہ انسان کے نفس کی اصل تسکین جنت میں ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے اس کے لیے چھپا رکھی ہے جو جنت میں جا کے اس کو ملے گی. تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی اصل تسکین سے غافل ہو جاتا ہے. جو اصل اس کی تسکین ہوگی, جو اصل ریوارڈ اس کو ملے گا, وہ اللہ کے پاس ہے, وہ جنت میں ہے, اور وہ انسان اس سے مخفی ہے. کوئی نفس نہیں جانتا کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے اللہ نے چھپا رکھی ہے. تو ہم اللہ سے غافل ہو کر جو ماضی اور عارضی نظرتے ہیں ہم ان کا سودا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے نفس کے اصل فائدے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. ورنہ نفس کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ اس نفس کو یہاں پر شریعت کا پابند کیا جائے, اس دنیا کو قید خانہ سمجھا جائے تاکہ جو نفس کا اصل فائدہ اصل لذتیں ہیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہیں وہ حاصل ہو جائے. اب اس کے بعد تیسری آیت عظمت انسان کے حوالے سے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, یہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے وہ اپنی منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں, وہ اعلیٰ مقام کو پہنچنے والے ہیں. انسان کی عظمت کے اعتبار سے اصل مقام جنت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمایا. تو فرمایا کہ جہنم والے جنت والے برابر نہیں ہیں, اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے وہ ہیں جو اپنی مراد کو حاصل کرنے والے ہیں. یہ تین آیتیں تھیں انسان کی عظمت کے اعتبار سے. اب عظمت قرآن, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر. کون سا قرآن؟ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے, وہ قرآن جو ام الکتاب میں ہے. فرمایا اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر لرأیتہ, اے نبی آپ یقیناً اس کو دیکھتے, یقیناً اے نبی آپ اس کو دیکھتے کہ خاشعاً متصدعاً من خشیۃ اللہ, کہ وہ پہاڑ یعنی اس پہاڑ کو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے. یہ وہی تاثیر ہے قرآن کی جو تاثیر سورہ اعراف کی آیت 143 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی کے بیان ہوئی ہے. الفاظ سورہ اعراف کی آیت 143 میں یہ ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اپنی میقات اپنی ملاقات کے لیے اور اس کے بعد ان سے گفتگو فرمائی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی رب ارنی انظر الی, اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں آپ کو دیکھوں, مجھے آپ کی آواز تو آ رہی ہے اور میں آپ کا جلوہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اس پر اللہ نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے, ولکن انظر الی الجبل, ایسا کرو کہ پہاڑ کی طرف دیکھو, فین استقر مکانہ, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا, فسوف ترانی, تو پھر تو مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل, تو جب ان کے رب نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی, جعلہ دکا, اس پہاڑ کو کر دیا ریزہ ریزہ, وخر موسیٰ صائقا, اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے. تو جو تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی کی ہے وہی تاثیر اللہ کے کلام کی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے, جیسا متکلم ہوگا ویسے ہی اس کا کلام ہوگا. تو یہ ہے عظمت قرآن پر پورے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم اس قرآن کو اتارتے کسی پہاڑ پر, لرأیتہ, یقیناً آپ اس پہاڑ کو دیکھتے, خاشعاً متصدعاً من خشیۃ اللہ, وہ پہاڑ جھک جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے. وتلک الامثال نضربها للناس, اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب اس کے بعد تین آیتوں میں عظمت رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے 14 اسماء اس مقام پر بیان ہو رہے ہیں. فرمایا اب اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, عالم الغیب والشہادہ, وہ جاننے والا ہے ہر چھپی بات کا بھی اور ہر ظاہر بات کا بھی, عمر رحمان الرحیم, وہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اس کی رحمت میں جوش ہے ہر رحیم اور اس کی رحمت مسلسل ہے. اب اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الملک وہ بادشاہ ہے, القدوس پاکیزہ ہستی ہے, السلام وہ سلامتی دینے والی ہستی ہے, المومن وہ امن دینے والی ہستی ہے، المحمن وہ پناہ دینے والی ہستی ہے، العزیز وہ زبردست ہے، الجبار وہ زوراور ہے، وہ ہر سرکشی کو قوت سے توڑنے والا ہے، المتکبر وہی ہے جو بڑائی کا حقدار ہے، سبحان اللہ عما یشرکون وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، ہم اللہ الخالق البارئ المصور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا بھی ہے، ظاہر کرنے والا بھی ہے اور نقشہ کشی کرنے والا بھی ہے، یہ تین صفات ایک ساتھ آ رہے ہیں، جیسے ہی آپ کے ذہن میں کسی عمارت کا نقشہ آیا، اصل میں تخلیق یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ نقشہ آ گیا، اب آپ نے اس نقشے کو ڈرائنگ پر ڈرا کیا، یہ اصل میں ہے باری ظاہر کرنا، اور پھر آپ نے اس ڈرائنگ کے مطابق اس کو بنا دیا، اس کو کنسٹرکٹ کر دیا، اور اس کے بعد اس کی فنشنگ وہ ہے مصوری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اس پوری کائنات کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے سوچا، اس کائنات کو اس طرح سے اللہ ہی نے ظاہر کیا بنا دیا، وہ الخالق بھی ہے الباری بھی ہے المصور، اور اس نے اس کائنات کی ہر شے کو سجایا بھی ہے، اس کی فنشنگ بھی کی ہے، اس کی صورت گری بھی کی ہے، او اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنا، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، بائیس سورۃ قرآن مجید کی سورۃ الحشر اول و آخر تسبیح کا بیان ہے، شروع میں ماضی کا زمانہ ہے اور آخر میں مضارع کا، اور مضارع یا عربی میں حال اور مستقبل دونوں کا احاطہ کرتا ہے، سبحا ماضی یسبح ہو مضارع، یسبح کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا، سورۃ الممتحنہ اس سورت کے آغاز میں پھر ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تھی، اور قریش نے 2 سال بعد اس صلح کو توڑ دیا، جیسی توڑا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا، آپ چاہتے یہ تھے کہ یہ اقدام کی تیاریاں بڑی خفیہ رہیں، قریش کو معلوم ہی نہ ہو کہ مسلمان ان کے خلاف اقدام کی تیاری کر رہے ہیں، ہم اچانک ان کے سر پر پہنچے تاکہ ان کے اندر مقابلے کی ضرورت نہ ہو اور خون خرابہ کم ہو، لیکن ایک صحابی تھے بدری صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ ہجرت تو کر کے آ گئے تھے مکہ، لیکن ان کی بیوی اور بچے وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینہ، ان کے بیوی بچے مکے میں تھے، تو انہوں نے ایک خاتون آئی ہوئی تھی مکے سے مدینہ، اس خاتون کو خط دے دیا اور اس کو پیسے دے دیے کہ میرا یہ خط جا کر مکے کے کسی سردار کو دے دینا، اور وہ خط میں انہوں نے لکھا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارے خلاف اقدام کے لیے مکے کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لازمن کامیاب ہوں گے، میں تمہیں پیشگی اس طرح اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم اس کی وجہ سے میرے بیوی اور بچوں کا خیال رکھنا، اور یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرنا، اب اس کے بعد وہ خاتون اس خاتون نے وہ خط لیا اور اس کے بعد اس کو اپنی چوٹی کے اندر باندھ لیا اور وہ روانہ ہو گئی، اللہ کے رسول کو وہی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی کہ آپ جس چیز کو راز رکھنا چاہ رہے ہیں اس راز کو خاص کرنے کا سلسلہ ہو رہا ہے، آپ نے حضرت علی کی قیادت میں صحابہ اکرام کو بھیجا تین ساتھیوں کو کہ جاؤ اور تمہیں ایسے خاتون ملے گی اس سے جا کر جو ہے خط لے کے آ جاؤ، وہ تینوں گئے اور اس کے بعد جا کر اس عورت سے جو ہے وہ عورت تیار نہیں ہو رہی تھی بتانے کے لیے، اس کو پھر دھمکی دی کہ ہم تمہاری کراچی لیں گے، اس نے بتا دیا اس کو کیسے میرے پاس خط ہے، تو آپ اس عورت کو گرفتار کر کے تینوں کا اسامہ واپس مدینے لے آئے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے سخت الفاظ میں ان آیات میں اس پورے معاملے پر حضرت حاتم بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی گئی، حضرت عمر نے اجازت مانگی اللہ کے رسول انہوں نے بہت بڑی غلطی کی آپ اجازت دیں تاکہ میں ان کو مار دوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں عمر تمہیں کیا معلوم یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے اللہ تعالیٰ اپنے پچھلے گناہ معاف کر چکا ہے، بار اب یہ واقعہ ہوا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو دوست، ترکون الیہم بالمودہ اور تم ان کی طرف ڈالتے ہو پیغام محبت کے بھیجتے ہو پیغام محبت کے، وقد کفروا بما جاءکم من الحق جبکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یخرجون الرسول و ایاکم وہ نکالتے ہیں تمہیں رسول کو بھی اور تمہیں بھی، انہوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا، مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمہیں بھی، کیوں تمہارا جرم کیا تھا؟ جرم تمہارا یہ تھا ان تو منو باللہ ربکم کہ تم ایمان لائے کہ اللہ پر جو کہ تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی اب اگر تم نکلتے ہو میرے رستے میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کی تلاش کے لیے، تو سرون الیہم بالمودہ تو تم خفیہ طور پر انہیں محبت کے پیغام بھیجتے ہو، وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعل منکم اور جس کسی نے تم میں سے یہ حرکت کی فقد ضل سواء السبیل اس نے تو سیدھا رستہ کھو دیا، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، ان یسکفوکم اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لے، اگر وہ تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، وہ اگر تم پر قابو پا لے، یکونوا لکم اعداء تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، ویبسطوا الیکم ایدیہم وألسنتہم بالسوء اور وہ تمہارے اوپر چلائیں گے اپنے ہاتھ بھی اور اپنی زبانیں بھی برائی کے ساتھ، وبدوا لو تکفرون اور وہ یہ چاہیں گے کہ تم کفر کر بیٹھو، ان کے تمہارے بارے میں جذبات یہ ہیں اور تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیج رہے ہو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ اور دیکھ لو تمہارے یہ رشتے دار اور تمہاری یہ اولادیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے روز قیامت، یفصل بینکم اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم بڑی اہم آیت آ رہی ہے، فرمایا تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام، والذین معہ اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی تھے، کیا اسوہ ہے ان کا کون سا طرز عمل تھا کہ جس کو اسوہ کے طور پر نمایاں کیا جا رہا ہے، ذرا دیکھیے نوٹ کیجیے، فرمایا اس قالوا لقومہم جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے قوم سے، انا براء منکم کہ بے شک ہم علیحدہ ہوتے ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ اور ان سے بھی کہ جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو، کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو چکا ہے ہمیشہ سے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وعدہ ہاں یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ، یہ مومنوں کے جذبات ہونے چاہیے کافروں کے بارے میں، اور ایک ہم کافروں کے اتحادی بنے ہوئے اور ان کے ساتھ اتحاد کر کے ہم بڑا فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ ہے قرآن مجید میں دو قومی نظریہ، قومیں دو ہی ہیں، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے کافر، ایک ہے اللہ کے نبی کو سچا ماننے والے، ان کے دعوے نبوت کو سچا کہنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے، اور دوسرے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہنے والے ان کے دعوے نبوت کی تکذیب کرنے والے، تو کیا شرم اور کیا غیرت ہے ہماری کہ ایک شخص ہمارے نبی کو جھوٹا کہے اور ہماری اس کے ساتھ محبتیں ہوں، مسلمان کی محبت صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے، تو فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو چکا ہے ابدن ہمیشہ کے لیے، ہاں ایک صورت ہے یہ بغض ختم ہو سکتا ہے عداوت ختم ہو سکتی ہے، حتیٰ تو منو باللہ وعدہ یہاں تک اللہ پر ایمان لے اس کی توحید کے ساتھ، مومن بن جاؤ ہمارے بھائی ہو، اور اگر مومن نہیں ہو تو چاہے خونی رشتے داری کیوں نہ ہو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو صحابہ سے کہا گیا کہ تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا ہے، تمہارے اندر کوئی نرم گوشہ ان کفار کے حوالے سے نہ ہو، چاہے وہ تمہارے رشتے داری کیوں نہ ہو، چاہے کیسے ان سے قریبی تعلقات کی چون بنیاد پر ہوں، لیکن اگر ایمان نہیں لا رہے تو سارے تعلقات ختم، کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں باطل پر فیصلہ کن بار ہو نہیں سکتا، اگر حق باطل کے ساتھ کچھ ہمدردی رکھتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی شعر سنایا تھا جگر کا، بڑا عجیب ترنگ میں اس نے شعر کہا ہے کہ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ بار سے جو بھرپور نہیں، مطمور بار ہو گئی نہیں اہل باطل کے خلاف، اگر آپ کو اہل باطل کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے تو ان کے نرم گوشہ ہے، تو آپ کو تو اشداء والے کفار بننا پڑے گا، کافروں کے حق میں حق بننا پڑے گا، چاہے وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ شدید نفرت، کل بھی مضمون آیا ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں کہ جو لوگ واقعتاً اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہرگز محبت نہیں کریں گے ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے رشتے دار ہوں. تو فرمایا مبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وعدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وعدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. الا قول ابراہیم علیہ ابی، سوائے اس قول کو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، لا استغفرن لک، کہ میں ضرور تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اگرچہ میں تمہارے لیے اللہ کے یہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا. نبی کہہ رہے ہیں اپنے والد کو کہ میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا. تو یہ جو شفاعت عبادت کے عقیدے ہیں ان کی کیا بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ نبی اور وہ اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، لیکن میں اللہ سے درخواست کروں گا اللہ تمہیں بخش دے. اللہ کے رسول اپنی پیاری بیٹی سے کہتے ہیں، یا فاطمہ تو بنت محمد ان کے دی نفس کے من النار انی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ اپنے آپ کو آپ سے بچانے کی خود کوشش کرو، میں تمہارے بارے میں اللہ کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. اب خود سوچئے کہ ہمارے جو عقیدے ہیں کہ جو فلاں ہماری صفات کر دیں گے، فلاں ہمیں بخشوا لیں گے، یہ سارے کے سارے شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب تک یہ معلوم تھا کہ والد ابھی زندہ ہے، وہ امکان تھا کہ شاید توبہ کر لے، تو آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہے، لیکن جب وہ حالت شرک میں ہی مر گیا تو پھر آپ نے اس سے اعلان براءت کیا. یہ مضمون سورہ توبہ آیت 114 میں ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا علیک توکلنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا کیا تھی؟ فرمایا ربنا علیک توکلنا، انہوں نے کہا کہ رب ہمارے، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے رب ہمارے، ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنا دے ان کافروں کے لیے، ہماری وجہ سے ان کا امتحان ہو جائے، وہ ہماری دشمنی میں زیادہ سے زیادہ سازش کریں، تشدد کریں، ظلم کا بازار گرم کریں، اور اس کی وجہ سے اپنی عاقبت بہت برباد کریں، خراب کریں، اپنا نام اعمال اور کیا کریں. اے رب ہمارے، ہمیں کتنا یعنی آزمائش کا ذریعہ نہ بنا دیجو ان کافروں کے لیے، وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اے رب ہمارے، ہمیں بخش دیجو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے، کمال حکمت والا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دوبارہ فرمایا یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے کہ جو واقعی اللہ کا طلبگار ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور جو آخرت کے دن کا طلبگار ہے، آخرت کی فوج و فلاح چاہتا ہے. دو شرطیں جس کے اندر ہیں، اللہ کا طلبگار ہو، آخرت کا طلبگار ہو، اس کے لیے اسوہ ہے. وہ کبھی بھی کفار کے ساتھ تو ہمدردی نہیں رکھے گا، کبھی بھی کفار کا وہ اتحادی نہیں بنے گا. وَمَن يَتَوَلَّ، جس کسی نے رخ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، الحمید، اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے. أَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ آذَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، اب پیشن گوئی کر دی گئی، فتح مکہ میں وہ کافر مسلمان ہو گئے، تو لہٰذا دشمنی ختم، اصل دشمنی کفر کے ساتھ ہے. اگر کافر مسلمان ہو جائے تو ہمارا بھائی ہے، اس کے لیے ہم ہر طرح کا اظہار کریں گے، قربانی کریں گے. فرمایا أَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ آذَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کے جسے تمہاری دشمنی ہے محبت پیدا کر دے. واللہ قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا. لہذا فتح مکہ کے موقع پر اکثریت مسلمان ہو گئی، 10,000 صحابہ گئے تھے مکہ فتح کرنے، اور اس کے بعد 12,000 گئے ہیں غنیم کی طرف، طائف کی طرف. تو 2,000 مکے والے مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. تو لہٰذا فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ صورت پیدا کر دے گا محبت کی تمہارے ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ایک کفار میں استثناء ہے، ایک کافر ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے سلوک کے ساتھ یا برابری کی بنیاد پر تعلقات سے منع نہیں کرتا. فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں نہیں روکتا ہوں لوگوں سے کہ جنہوں نے کبھی تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، ولم يخرجوكم من دياركم، اور جا نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، انتبروہم کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، وتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ تم کوئی عدل کا معاملہ کر لو، برابری کا معاملہ کر لو. دوستی پھر بھی ان سے نہیں ہوگی، دوستی صرف مسلمان سے ہوگی، کافر سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وہ کافر جو کہ اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی اقدام میں شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ اس سے سلوک ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں. جیسے اس وقت معاملہ چین کا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ چین کی سرگرمیاں عالم اسلام کے خلاف ہیں. تو لہٰذا ایسا کافر کہ جو بے ضرر ہو، اس کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کوئی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں. لیکن امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ہندوستان ہو، یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں. برطانیہ ہو، ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی اور ان کے ساتھ کسی قسم کا اتحادی بننا حرام ہے، غلط حرکت ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے کہ جو جنہوں نے کبھی تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، کہ تم ان کے ساتھ تبرو در کہتے ہیں نیکی کو، ان تبرو ہوں کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، او تقسطوا و تقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ کوئی برابری کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے. واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے اخراج پر انہوں نے معاملہ کی ہے، مدد کی ہے. ان تولوہم کہ تم ان سے دوستی کرو. ومن یتولہم، اور جس کسی نے ان سے دوستی کی، فاولئک ہم الظالمون، بس وہی لوگ ظالم ہیں. سورہ حدیبیہ میں یہ کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے. اب ایک معاملہ عجیب ہو گیا، کچھ خواتین نے آنا شروع کر دیا، وہ مکہ سے آتی تھی، کیا مسلمان ہو گئی؟ اب مسلمان خاتون وہ مشرک کے نکاح میں رہ نہیں سکتی. لہٰذا اللہ کے رسول نے فرما دیا، صاف صاف مشرکین کو پیغام بھیج دیا کہ یہ معاہدہ جو ہے صرف مردوں کی حد تک ہے، کوئی مرد آئے گا مکہ سے مدینہ واپس کریں گے، خاتون کو واپس نہیں کریں گے. اب اس کے بعد جو خواتین آتی تھیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. کیا ہدایت دی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اگر تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کرنے والی ہیں، فامتحنوہن، بس ان کا امتحان لو، جانچ سوالات کرو، کہیں سازش کی تو نہیں آئی، کہیں دھوکہ دینے تو نہیں آئی، لہٰذا پوری طرح سے ان کا سوال جواب کرو، ان کا جانچو، ان کا امتحان لو. اللہ عالم و ایمانہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان سے خوب واقف ہے، مومنہ ہے کہ نہیں ہے یا دھوکہ دینے کے لیے آئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم سمجھو کہ تم جانو کہ واقعی وہ مومن ہیں اور وہ خلوص کے ساتھ آئی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو کافروں کی طرف مت لوٹانا. کیوں؟ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ، اب وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں. وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ، اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور کافروں نے جو ان کو مہر دیا ہوا ہے وہ ان کو تم لوٹا دو. دے دو ان کافروں کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اگر وہ عورت منقوع ہے اور اس کا کوئی مہر وغیرہ دیا ہے کافر نے، تو کافر اس کا مہر واپس کر دو. بلا گناہ علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان تنکحوا ہن، اگر تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، ویسے منقوع سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی منقوع کسی کافر کی بیوی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اب اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو. ولا تمسکوا بعصم کباب، اب ایک بڑا سخت حکم آ رہا ہے، اور تم بھی کسی کافر ناموس کو مت روکے رکھو. اگر تمہاری تو بیوی مشرکہ ہے، اسلام قبول نہیں کر رہی، طلاق دو اس کو. اب ظاہر بات ہے کہ اگر کسی آدمی کو محبت کرتی بیوی سے تو بڑا سخت حکم تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں، ولا تمسکوا بعصم کباب، تم بھی کسی کافر ناموس کو اپنے پاس مت رکھو. وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، اس کو بھیج دو اس کے گھر پر، جو تم نے مہر اس کو دیا ہے وہ تم ان سے مانگ لو. تم بھی کافروں سے کہو کہ یہ تمہاری عورت میں کچھ چھوڑ رہا ہوں، یہ تمہارے پاس آ رہی ہے اور میں نے اس کو مہر دیا تھا، مجھے میرا مہر لوٹا دو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے. اگر ان کی کوئی عورت مسلمانوں کے یہاں پر آ گئی ہے تو انہوں نے کوئی مہر اگر دیا ہے کافر شوہر نے، تو ان کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی سوال کرے، مانگ لیں وہ جو انہوں نے مہر خرچ کیا ہے. اب کیونکہ یہ حکم بڑا سخت تھا کہ اپنی بیوی کو الگ کر دو اگر وہ مشرکہ ہے اور اسلام قبول نہیں کر رہے، تو لہٰذا اس حوالے سے تاکید کی گئی ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یا حکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، مانو اس کو اور مشرک عورت کو نکال دو اپنے گھر سے، مت رکھو اس کو اپنے ساتھ، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری کوئی شے جاتی رہے تمہارے بیویوں کی وجہ سے کفار کی طرف، ایک مسلمان نے مشرک عورت کو طلاق دے دی بلکہ الگ کر دیا، نکال دیا، وہ چلی گئی، اور اب کافروں کو مہر دینا تھا، واپس لوٹانا تھا، کافر مہر نہیں لوٹا رہے، تو فرمایا فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو پھر اگر تمہیں موقع ملے یعنی کافروں کی رقم تمہارے ہاتھ لگے تو دے دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اتنا جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے۔ فرمایا فَآقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا، جو ان کا مال کافر بیویوں کی صورت میں چلا گیا ہے کافروں کے پاس اتنا مال تم دے دو ان کو اگر تمہارے ہاتھ ان کافروں کا مال لگے۔ تمہارے ہاتھ مال کیسے لگے کافروں کا؟ کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آ گئی اور اس کا مہر تم نے اب دینا ہے واپس کفار کو، تو وہ مہر کفار کو مت دو بلکہ اپنے اس بھائی کو دو کہ جس کا مہر لے کر وہ خاتون کافر چلی گئی تھی کافروں کی طرف، تو فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو جو کہ اپنے مہر سے محروم ہو گئے ہیں اپنے بیویوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو تم جس پر ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاء المؤمنات، اگر آپ کے پاس مومن خواتین آئیں، یبایعنک، اور وہ آپ سے بیعت کریں، دیکھیں اللہ کے رسول کو بیعت دینے کی کوئی ضرورت نہیں کی ویسے، اس لیے کہ جو نبی اور امتی کا رشتہ ہوتا ہے یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کسی ہستی کو رسول مان لیا اب تو لازمن اس کی اطاعت کرنی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنا تو کفر ہے۔ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، اور عذاب میں پڑھ چکا ہے جس میں کہ کسی مومن مرد اور مومن خاتون کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، جب کوئی فیصلہ کر دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے بیعت بھی لی صحابہ کرام سے اور صحابیات سے، کیوں لی؟ تاکہ اس وقت چھوڑ جائے، آپ کے پاس جب بھی کوئی اجتماعیت بنے چاہے وہ حکومت بنے چاہے وہ جماعت بنے، اس کی اساس اب ہوگی بیعت پر، بیعت کے ذریعے سے کہ جس شخص پر اعتماد ہے آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں کہ ہاں میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی تھی غیر مسلم، اور اللہ کے رسول کے بعد جس کی بھی اطاعت ہوئی ہے، جس کے ساتھ بھی بیعت ہوئی ہے، چاہے وہ خلفاء راشدین کیوں نہ ہو، وہ بیعت ہوتی تھی فی الباب، کہ ہم اسی دائرے میں آپ کا کہنا مانیں گے کہ جس دائرے میں ہم یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا حکم شریعت کے خلاف ہے۔ یہی صحیح طریقہ ہے، جماعت سازی کا منظم طریقہ ہے، اور جہاں ہر آدمی اپنی چلا رہا ہو اور جہاں معاملہ اکثریت کی بنیاد پر ہو وہیں پر پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے، جب وہ لوگ اپنی اکثریت بنانے کے لیے پھر دوڑ توڑ کرتے ہیں تاکہ اتنے ہم ہو جائیں کہ ہماری اکثریت ہو جائے اور ہم اس کی ٹانگ کھینچ لیں، وہیں پھر پارٹی کے اندر پارٹیاں بنتی ہیں، جو یہ طریقے ہیں مغرب کے، الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت بنائے خوب آزادی نے پھل دے، اٹھا کر ایک دو بار گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو جو طریقہ کار ہے اسلام کا وہ ہے بیعت کی بنیاد پر، تو اللہ کے رسول نے بیعت لی صحابہ سے بھی، آپ نے بیعت لی صحابیات سے بھی، قرآن میں اس کا ذکر، احادیث میں اس کا ذکر، اسلاف سے یہی ثابت، الحمدللہ کی تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد پر قائم ہے۔ حالانکہ جمہوریت کا بڑا غلبلہ ہے، بڑا دور دورہ ہے، لیکن ہمیں قطن کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مغرب کے اصول کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے اپنے اسلاف کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاء المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن خواتین آئیں، جب یہ نہ کہا اور وہ آپ سے بیعت کریں، اللہ یشرک باللہ شیئا، اس بات پر کہ نمبر ایک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، آپ سے عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یسرقنا، وہ چوری نہیں کریں گے، ولا یزنینا، اور وہ زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، و ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، اور وہ کوئی ایسا بہتان نہیں اٹھائیں گی کہ جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہو، یہ اشارہ ہے، یعنی کسی پر بدکاری کی تہمت نہیں لگائیں گے۔ ولا یاتینا قفی معروف، اور کسی بھی معروف کام میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبا یہ ہننا، بس نبی آپ ان سے بیعت کر لیجئے۔ یہ چھ باتیں تھیں کہ جس پر آپ خواتین سے بیعت دیتے۔ فبا یہ ہننا، بس نبی آپ ان سے بیعت کر لیجئے۔ واستغفر لہن اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی حق میں بخشش مانگیے کہ وہ اب اس عہد کو نبھا سکیں، اور اگر اس عہد کے حوالے سے ان کو غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ مردوں سے آپ جب بیعت دیتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت دیتے تھے، کیا کہ یہ کہ ایک چادر ہوتی اور چادر کا ایک سر آپ کے ہاتھ میں ہوتا اور باقی مرد آپ کے سامنے ہوتے اور وہ بھی چادر کو سیدھے آپ سے پکڑ لیتے اور اس طرح سے بیعت ہوتی تھی۔ خواتین کے ساتھ آپ بیعت اس طرح سے لے لیتے تھے، اس لیے کہ نامحرم کو چھونا یہ شریعت میں حرام ہے۔ تو ہوتا یہی تھا کہ یا تو وہ پردے کے پیچھے ہوتی تھی، آپ پردے کے اس طرف، اور چادر ہوتی تھی، چادر کا ایک سر آپ کے ہاتھ میں اور بچہ دوسرا سرا یہ چادر کا بچہ حصہ ان خواتین کے ہاتھ میں، اور یا پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک برتن میں پانی ڈالا جاتا تھا، اس برتن میں ایک طرف ہاتھ آپ ڈالتے تھے پانی میں اور دوسری طرف اپنے ہاتھ ڈالتی تھی خواتین، اور پھر اس کے بعد وہ آپ سے بیعت کرتی تھی۔ یہ طریقہ تھا خواتین سے بیعت لینے کا، خواتین سے بیعت آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کر نہیں کرتے تھے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت دوستی کرو اس قوم سے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضب ناک ہوا۔ دوبارہ وہی مضمون جو شروع میں آیا تھا، دوبارہ پھر وہی مضمون آ گیا، کافروں سے دوستی مت کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت دوستی کرو اس قوم سے، ان لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے اوپر غضب ناک ہوا۔ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے اسی طرح سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ وہ کافر مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں ہیں۔ جس طرح سے جو قبروں کے اندر کافر پہنچ گئے، اب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں ہم برباد ہوں گے، اسی طریقے پر یہ لوگ بھی آخرت کے حوالے سے جان چکے ہیں کہ یہ وہاں پر ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا، یہ برباد ہو کر رہیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔